بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن بعد. آج بتاریخ 28 دسمبر سن 2014 گروپ سوائے شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز ایس ایم ایس 61 نفر ہونے جا رہی ہے. امید سے بغور سماعت فرمائیں گے. ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب وہ قبلے کی طرف تھوکنے کا عذاب, جیسے کہ ساتھی نے حدیث بھیجی جس حدیث سے میرے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جو شخص قبلے کی طرف تھوکے گا اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان رہے گا. حوالہ دیا گیا سنن ابو داؤد. ساتھی پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنن أبو داود من الحديث سأل حضرتك بن سعد رضي الله تعالى عنه في سنة صحيحة البتة أهل علمك إسم سلام اختراحك يحوك معايا عن مسجد في سعد خاصة يا عام حالات نبي عمومي طور پر علماء نے اسے مسجد کے ساتھ خاص معنی ہے ان تمام حدیثوں کی بنیاد پر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنے ساتھی اپنے سامنے نماز میں ہو تو کوئی نہ تھوکے, اس لیے کہ گویا کہ وہ اللہ کے مناجات کرتا رہتا ہے, صحیح کہ نہیں ہے. اور اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے قبلے کی طرف دیوار پر تھوک کے اثر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور پوچھا کہ کس نے تھوکا ہے. کہا امام نے. کہا آج سے وہ تمہیں نماز نہ پڑھائے, آج سے نماز نہ پڑھائے. پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھوچا اور جا کر کے خوشبو وغیرہ کچھ دوسرا رنگ لگایا. تو ان حدیث کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر یا نماز کی حالات میں یہ معاملہ ہے. البتہ عام حالات کے اندر یہ حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں اولاً تو انسانوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے اور کسی بھی اور حدیث سے اس قسم کی تائید نہیں ہوتی. البتہ کچھ علماء جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں وہ اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ عام حالات کے متعلق ہے. جی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب سننے میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے یعنی حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو بتاتے ہیں اللہ نے مجھے نبوت تب بھی جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے, اس قسم کی روایات کا صحیح مفہوم کیا ہے؟
اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ ہمارے ساتھ اس سے پہلے سوال آ چکا ہے, اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے. حدیثیں اس سلسلے میں جو ہیں بعض روایات میں کنت نبیاً بعد میں کتبت نبیاً اور اسی کو زیادہ علماء نے راجح قرار دیا ہے. حتیٰ کہ امام صحابی رحمہ اللہ نے بھی شرح معانی الآثار میں اسی کو بنیاد بنایا ہے, کتبت نبیاً کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مقرر ہوئی مقدر ہوئی تمام نبیوں کی نبوت سے پہلے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ازل میں لوح محفوظ میں تو لکھا ہی تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اس لیے کہ سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ قلم ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم فرمایا تو کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے پیش نظر ابھی آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے تمام ذریات ہیں, اس میں کتنے نبی ہوں گے کتنے رسول ہوں گے کتنے ولی ہوں گے, اس میں لکھا. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا کہ سب سے آخری نبی جو ہوں گے ان کو فضیلت کے طور پر ان کو سب سے ان کا نام رکھا گیا ہے. تو اصل چیز ہے وہ کتب تو نبیاً یعنی میری نبوت لکھ دی گئی کب؟ ابھی آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ مٹی اور اس کے درمیان میں تھے.
اگلا سوال ہے, ابھی پوچھتے ہیں کہ ابن عابد دنیا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیں.
ابن عابد دنیا رحمہ اللہ یہ تیسری صدی کے بڑے مشہور محدث ہیں اور ان کی بہت سی کتابیں ترغیب و ترہیب اور وعظ سے متعلق ہیں. شاید ہی انہوں نے کوئی موضوع چھوڑا ہو جس کے بارے میں انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوں. محدثین میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید وہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ہیں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ہیں اور ان کی تعلیفات چھوٹی بڑی ملا کر کے ڈیڑھ پونے دو سو کے قریب ہے, ڈیڑھ پونے دو سو کے قریب ہے. داد آپ کو جس میں ملیں گے کہ ہاں بھائی سو صفحے کی ہیں, پچاس صفحے کی ہیں, اور بعد آپ کو مجلدات بھی آپ کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب قسم کا حافظہ اور ذاکرہ دیا تھا, بلکہ کہا یا ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ نے ان کو اس قسم کی یادداشت دی تھی, ایسے قصے اور کہانیاں اور حکایات اپنی سمجھ یاد رکھتے تھے کہ اگر کسی کو چاہیں تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہٹا دیں اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے روا دیں. اللہ کو لحاظ اپنے طور پر وہ صدا اور صفا اور صدوق تھے, لیکن چونکہ وہ واد کے میدان میں آئے اور اپنی صنعت کے ساتھ نقل کیا تو ان کی کتابوں میں بہت سے موضوع اور بڑی حدیثیں بھی داخل ہو گئی ہیں, لیکن وہ بتاتے خود کیا ہیں, ثقہ ہیں. ان کے ثقہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام ابن ابی حاتم راضی جیسا, امام ابن ابی حاتم راضی جیسا جو نقد کے اندر بڑے متصدد مانے جاتے ہیں, انہوں نے ان کو صدوق کرا دیا.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ علامہ سیوطی اور علامہ سخاوی کے درمیان کیا اختلافات
ہیں؟ کس اختلافات؟ باہمی معاصرت کا. شیطان درمیان میں جانتے ہیں جب دو عالم کسی ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں اور قریب قریب نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ دونوں ذرا ابھرے ہیں تو شیطان درمیان میں کچھ چیزیں ڈال دیتا. اصل چیز کیا تھی؟ دونوں میں معاصرت تھی, ورنہ دونوں بڑے پائے کے عالم ہیں. امام سیوطی رحمہ اللہ جہاں ایک انسائکلوپیڈیا ہیں موضوع طور پر, وہیں پر تحقیق کے لحاظ سے اور علم رجال کے لحاظ سے امام سخاوی رحمہ اللہ ان سے بڑے افضل ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ابن حجر امام ابن حجر کے خصوصی شاگرد تھے امام سخاوی رحمہ اللہ, اور ابن حجر کی ان کا مصاحبت اس قدر اختیار کی کہ جب تک ابن حجر رحمہ اللہ زندہ تھے امام سخاوی رحمہ اللہ حج کے لیے بھی نہیں گئے. اسی لیے کہتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد یا ان کے شاگردوں میں ان کا وارث اگر فن رجال میں کوئی ہوا ہے تو کون ہے؟ وہ سخاوی رحمہ اللہ ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جمعہ کی دو اذانوں کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بدعت قرار دیا ہے؟ حوالہ دیتے ہیں مصنف ابن شیبہ, اور یہ سارے سوالات گروپ نمبر 9 سے کیے جا رہے ہیں.
دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو مصنف مذکور ہے, اولاً تو ضعیف سمجھتے ہیں, درمیان میں ایک راوی شیخ من قریش ہیں اور وہ مجبور ہے, اولاً پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدعت نہیں کہا ہے, صرف محدث کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ محدث کا حدیث نئی چیز ہے, یعنی اللہ کے رسول زمانے میں نہیں تھی, اور یہ بات اپنی بات سے بات صحیح ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مرد آدمیوں کے لیے کون سے رنگ کا کپڑا پہننا حرام ہے اسلام کے اندر؟
بھائی مجھے دو قسم کے رنگ کے کپڑے آتے ہیں, ایک تو سرخ رنگ کا, اور خالص سرخ رنگ ہو, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ یاسر عمر, اور دوسرا رنگ وہ جو جسے کہا جاتا ہے عصفر, اور وہ رنگ تقریباً وہ ہوتا ہے جس طریقے سے آج ہمارے یہاں کے ہندو اور یوگی لوگ نہیں رنگ پہنتے ہیں, ہے نا, پیلے رنگ کا, یعنی جس میں خاص طور پر زعفران کا ہو. تو مردوں کے لیے ان دونوں رنگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, عورتوں کے لیے کوئی رنگ منع نہیں ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر وہ رنگ اگر کسی جماعت اور باطل فرقے کے ساتھ خاص ہو جائے, اس سے ان کی پہچان ہو تو وہ رنگ کیا ہوگا؟ منع ہوگا. من تک بہادر قوم میں ہوا میں ہم کے بعد
رنگ کے ساتھ کیا زبان وغیرہ یا کوئی اور لباس وغیرہ بھی
ہر وہ چیز جسے غیر قوم کی مشابہت پائی جائے گی وہ منع ہوگی. البتہ کون کون سے لباس حرام ہے, ظاہر بات یہ کہ فرصت ہے دوسری کسی مجلس میں چیز رکھی جائے گی, مرد کے لباس کے ساتھ کیا شرائط ہیں اور عورت کے لباس کے لیے کیا شرائط.
یہاں پر یہ بھی چیز ان میں آتی ہے کہ یعنی اندرونی اگر کپڑے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟
نہیں, دیکھیے اندرونی کپڑے اور وہ کپڑے جن کی توہین ہوتی ہے ایسے نہیں ہے,
जो उसका तो पासपोर्ट है या ऐसे कोई कपड़ा है जिससे आदमी क्या करता है वो हाथ वगैरह साफ करने के, जैसे आजकल यहाँ ऑफिस में है ना काले काली रंग के कपड़े हैं, तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा।
ग्रुप नंबर 9 से और तकरीबन बहुत सारे ग्रुप से ये सवाल है कि ईद मिलादुन नबी मनाना क्यों मना है, जबकि वही चीजें हम दूसरी जगहों पर करते हैं, नात वगैरह पढ़ी जाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती हैं, ये सारी दूसरे मौके पर की जाती हैं। और इसी तरीके से एक साथी ने इस बारे में पोस्ट भी किया और उसमें आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप पर दलीलें निकल गई हैं, लोग जो है ना जैसे अब माशाल्लाह दलाइल की रोशनी में लोग अमल करना शुरू कर दिए हैं, तो अहले बिदअत भी जो है ना सहाबा इकराम से मिलाद का सबूत कहते हुए एक पोस्ट भेजा, उसकी हमसे सब भी जानना चाहते हैं। पोस्ट ये है हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक दिन सहाबा इकराम जलसे की सूरत जमा थे और महफिल मना रहे थे, जिसमें वो अल्लाह की हमद सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा कर रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो इसको बहुत पसंद फरमाया और बशारत दी कि इस महफिल के बारे में हजरत जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि अल्लाह ताला तुम्हारी इस महफिल पर फरिश्तों में फखर फरमा रहा है। हवाला है मुस्तद अहमद बिन हम्बल सफा नंबर 23 जिल नंबर 7।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لكن آپ کا سوال اور اس کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے لیکن وقت کی کسی نظر میں اختصار سے اس بات کو کہتا ہوں جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے عید میلاد النبی کے منانے کا دیکھیے اسلام میں یہ چیز جو کہہ رہا ہوں میں تمام علماء کے نزدیک ہے بندوں کے اعمال دو قسم کے ہیں ایک عمل عبادات ہے اور دوسرا عمل عادات ہے جہاں تک عادات کا تعلق ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آزادی دی ہے کہ جو کام جس کام سے منع نہیں کیا گیا ہے وہ کام کیا جائے اور وہ کام ضائع ہو البتہ جہاں تک عبادات ہیں عبادات سے میری مراد ہے کہ وہ کام جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے ایک نہیں ہے وہ خواہ دعا کی شکل میں ہے وہ خواہ عیسائی ثواب کی شکل میں ہے وہ خواہ نماز اور رکوع اور سجدے کی شکل میں ہے وہ خواہ روزے کی شکل میں ہے اس سلسلے میں اصل چیز کیا ہے منع ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا کام اللہ کی رضا کا کام جس کام کا داعیہ اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا یعنی اس کی وہاں پر ضرورت تھی اور وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ کام بدعت مانا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں کسی آدمی کے وفات یا پر غم منانا یا کسی کی پیدائش پر خوش ہونا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا آپ کے محبت کے گن اور ترانے گن گانا اور ترانے پڑھنا اس چیز کا داعیہ موجود تھا اور 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں بھی بار بار آتا رہا ہے لیکن کیا صحابہ کرام نے یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے؟ ہر آدمی اس کا جواب دے گا کہ نہیں کیا ہے۔ جو لوگ آج منا رہے ہیں وہ بھی اس کی سب سے واضح دلیل کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں جا الحق جو نعیمی صاحب جو بڑے ہی تمام اس قسم کی بدعات کے لیے بڑے مشہور اور اسے دلائل کو لا کر کے جمع کر دیے ہیں وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان تین زمانے میں اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام اور تعالی زمانے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس زمانے میں سنت نہیں ہوگی اور اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کا ذریعہ نہیں ہوگا وہ آج بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آخر اس زمانے کو خیر القرون کیوں کہا گیا؟ اسی لیے تو نا کہ وہاں پر بدعات کا رواج نہیں تھا اور سنتوں کا دور دورہ تھا۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لیکن چونکہ اب ہمارے بھائیوں کے اوپر جب ضرب پڑتی ہے ہر چھوٹا آدمی پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس کی دلیل کہیں نہ کہیں چلانا شروع کر دیا۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ جو عبادات جس حد تک ہے ہمیں اسی حد تک رہا جائے گا, اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا اچھا سمجھا ہے, ان اللہ فرض فرائض فلا تبیعوها وحرم اشیاء فلا تنتهکوها وحدد حدودا فلا تعتدوها. اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے, اس کو تم حرام نہ کرو, کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے اس کا ارتکاب نہ کرو, اور شریعت کی ایک حد رکھی, اس حد سے آگے نہ بنو. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے تھے, لیکن جنازے کے بعد کھڑے ہو کر کے دعا نہیں مانگتے تھے. آپ وسلم جنازہ لے کر کے جاتے تھے, لیکن جنازے کے ساتھ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وغیرہ پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ وسلم اپنے فضائل بیان کرتے تھے, لیکن اس کے لیے پورے سال خاموشی اور ماہ ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کا انتظار نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے تھے, لیکن اس کے لیے آج کل کی طرح میلاد منانا جس کا کہتے ہیں یا مجلسیں منانا نہیں کرتے. البتہ جس کتاب کا جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اس بارے میں بھی وہ لوگ چالاکی سے کام لیتے. مثال کے طور پر یہ حدیث مسلم شریف نے بھی اس کا حوالہ نہیں دیا, سنن میں بھی اس کا حوالہ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں تک لوگ آسانی سے جلدی پہنچ جائیں گے. حوالہ کس کا دیا ہے؟ مسند احمد کا, جس کتاب کی طرف لوگ آسانی سے پہنچ نہ سکیں گے. دیکھیے اور مسند احمد کے اندر جو حدیث موجود ہے انسان ذرا غور کرے, اس کے اندر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو کیا تھا کہ لوگ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو کہاں سے ہدایت دی اور ضلالت و گمراہی سے نکال دیا. ایسے وقت میں حضرت معاویہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے قسم تم لوگ اسی لیے اکٹھا ہوئے ہو؟ کہاں اسی لیے اکٹھا ہے. کہا ہم تمہارے اوپر اتہام لگاتے ہوئے قسم نہیں لے رہے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول ایسے ہمارے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یہ مجلس وہ ہے جس مجلس کے اوپر فرشتے بھی اکثر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کو کے سامنے. تو کہنے ذرا سوچے ہر آدمی, چھوٹی عقل والا بڑی عقل والا چھوٹے میں بڑا عقل والا, کہ اس سے میلاد کا ثبوت کہاں ہو رہا ہے؟ آخر ہم جلسے کا انکار کرتے ہیں, ہم جلسے جلوس کا انکار کرتے ہیں, لیکن انکار اس بات کی ہے کہ ان جلسے جلوس کے لیے ربیع الاول کے مہینے کو خاص کر لیا جائے. ہے کہ نہیں؟ اس خاص کرنے کی اگر آپ کوئی دلیل لے آئیے پیش کیے تو ہم تو جانے, ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنا بغیر غلو کے ہم اس کے مخالف نہیں ہے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار, محبت کا اظہار, آپ پر ہمیشہ درود پڑھنا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے, انسان کو تو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دے گا, بلکہ آپ کو یاد انسان اپنی زندگی میں ہر وقت رکھے. حتیٰ کی نماز پڑھ رہا ہے تو سوچے ہمارے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے, ایسی مسجد میں بیٹھا ہے تو سوچے ایسی مسجد ہمارے نبی کتنے کیسے بیٹھتے تھے. جتنے لوگ مسجد میلاد میں بیٹھتے ہیں ان میں سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, دو مثالیں دیتا ہوں کہ عام طور مسجد میں کیا رہتا تھا. اولا تو آپ مجلس سے جب اٹھتے تھے تو کفارت المجلس پڑھتے ہیں, کفارت المجلس ان لوگوں میں کتنے لوگوں کو یاد ہو اور کتنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں وہ لوگ. دوسری چیز حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھے بغیر نہیں اٹھا کرتے تھے, اللہم اغفر لنا من خشیتک. پوچھا جائے ان لوگ کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ ہے, محبت کا ہے کہ جس جگہ انسان ہو اپنی مجلس کے اندر, حتیٰ کہ انسان جب بیت الخلا میں جانے لگے اس وقت بھی ہمارے نبی کو یاد کرے کہ ہمارے نبی کا طریقہ یہاں پر جا رہا ہے. حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے پاس جانے لگے تو اس وقت ہوگا کہ ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے. آپ رسم کی میلاد منانا ہے نہیں, اصل چیز یہ ہے, یعنی آپ سے محبت کا اظہار کرنا. یہ نہیں ہے کہ پورے سال آپ کو بھولا رہا, جس طریقے سے کوئی لیڈر گزرا ہے اور پورے سال اس کو انسان یاد نہیں کرتا. کب یاد کرتا ہے؟ اس کے مرنے یا اس کے پیدائش میں وقت آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی لوگوں پر قیاس کرنا یہ آپ کے اوپر ظلم ہے. نعوذ باللہ من ذلک. آپ کی سنتوں کو انکار کرنا اور مٹانا ہے, نہ کہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے.
جیسے اس وقت جس سال جب
بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت شادی بیاہ کا طریقہ الگ تھا, دعوت تبلیغ کا طریقہ کار الگ تھا, گھر میں تبلیغ نہیں ہوتی تھی, بڑے بڑے مسجدوں کے مینار نہیں تھے یہ وہ. اور اگر یہ چیز آج جیسے ہم لوگ منا رہے ہیں عید میلاد, تو یہ اگر نیا طریقہ ہمیں الہام ہو گیا, کسی شخص کو الہام ہو گیا, تو اس پہ کون سی یعنی چیز غلط ہے؟
یہ دین کے نہ سمجھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شادی بیاہ ایک عادات میں ہے, عبادات میں نہیں. جہاں تک مسجدوں کے مینار کا تعلق ہے, دیکھیے ہم نے وہی کہا کہ اگر اس کا داعیہ موجود تھا کہ موجود نہیں تھا, اس کا داعیہ مینار کا اس وقت موجود نہیں تھا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث نے کہا مینار کا فیصلہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو دمشق کی مسجد کے مشرقی مینارے سے نازل ہوں گے. تو اس کا مطلب مینار کا ثبوت حدیث سے بھی ہے. نہیں اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ جو ہے ایک چیز. دوسری چیز جہاں تک آپ اس بات کی کہیں جلسے جلوس کا لاؤڈ اسپیکر کا, لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں تھا نا, سوچے آپ. اور لاؤڈ اسپیکر کو ہم کیا جواب سمجھتے ہیں؟ تقریر کرنا نہیں, ہم تو اپنی بات کے پہنچانے کے ایک ذریعہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چیز سبب ہے, وہ سبب اس وقت نہیں تھا, اب پیدا ہو گیا. اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا داعیہ اس وقت موجود نہیں تھا, اب اس کا داعیہ پیدا ہو گیا. داعیہ یعنی اس کا سبب ہے, اس کام کرنے کا سبب. اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کے اسباب موجود پیسے نہیں موجود تھے کہ صحابہ کرام محبت کا اظہار کریں, لیکن اس طریقے سے کیا ہے. ایک چیز ہمیں اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عید کا معاملہ قرآن حدیث اسلام کے اندر تمام آیات سے مختلف ہے. علماء کہتے ہیں کہ عید کیا ہے, دین میں داخل ہے. عید کیا ہے, دین میں داخل ہے. یعنی کوئی ایسی عید نہیں ایجاد کی جائے گی جس عید کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی جو عیدیں تھیں ان کو مٹا کر کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری عیدوں کو, ان دو عیدوں کو اس سے بہتر دو عیدوں سے بدل دیا ہے. آج ہم بھی تو اس سے عید میلاد کہتے ہیں, نہیں کہتے. تو عید کا خوشی منانے کا اس وقت ضرورت ٹھیک نہیں تھی, سوچے یار, خوشی منانے کی ضرورت ٹھیک نہیں تھی. اگر اور ضرورت تھی اور آپ نے اس کو ایجاد نہیں کیا تو مطلب کیا ہوگا, آج اس کو ایجاد نہیں کیا جائے گا. اس نقطے کو وہ سوچے آپ لوگ کہ کسی چیز کے اظہار کا, کسی چیز کے بیان کا وہاں پر سبب موجود ہے, لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا. مثال کے طور پر
سبب بھی موجود ہے اور شکل بھی موجود ہے,
شکل بھی موجود ہے, لیکن ایسا نہیں کیا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر جو فتح کامیابی غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اسے کیا کہا, یوم الفرقان کہا, ہے کہ نہیں ہے. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, تابعین نے اس کو عید کا دن منایا؟ آیا صحابہ کرام کو اللہ رسول نے محبت تھی کہ نہیں محبت تھی؟ تھی نا محبت, تو انہوں نے عید میلاد منایا. اگر اس کو دروازہ کھول دیا الہام کا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کہے گا بھائی ہمیں یہ الہام ہوا ہے کہ اب نماز ایسی ہونی چاہیے, ہمیں یہ الہام ہوا ہے کہ اب نماز جو ہے چار ہزار پانچ ہزار پڑھی جانی چاہیے. نہیں, دین کے معاملے میں اب الہام کا قطعاً کوئی دخل نہیں. دین کا معاملہ, دین مکمل ہو چکا ہے اور عید دین میں داخل, لہٰذا عیدیں ہی متعین ہو چکی ہیں. اب کسی کو اختیار نہیں کوئی چوتھی عید ابھی تیسری عید ایجاد کریں یا چوتھی عید ایجاد کریں, جب جمعہ بھی چاہے ہفتے کی عید ہے, کسی کو یہ اختیار نہیں. یہ اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے.
ساتھی سوال کرتے ہیں کہ انسان کے جسم سے کتنا خون بہنے کے بعد وضو کر جاتا ہے؟
دیکھیے جہاں تک ہم نے سمجھا ہے, خون تھوڑا بہے یا زیادہ بہے وہ ناقل وضو ہی ہے, نہ ہی کسی حدیث میں اسے ناقل وضو کہا گیا ہے, بلکہ حدیثوں سے پتہ چلتا یہ ہے کہ اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں جو قصہ ہے, جو صحابی کا جنہیں تیر لگا اور وہ اپنا تیر نکال کر کے نماز پڑھتے رہے, اگر وضو ٹوٹتا تو ان کو نماز نہیں چھوڑ دینا چاہیے. جی
اگلا سوال ہے, پوسٹ بھیجا جس کے اندر ہے کہ یعنی جب سردی کا موسم ہو تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ دعا لکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا الیوم اللهم اجرنا من زمحرير جهنم. ابھی پوچھتے ہیں کیا یہ دعا صحیح ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ
صحیح دیکھیے بطور دعا سے پڑھ سکتا ہے، البتہ اس حدیث میں وارد ہے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ کہ آدمی اس کو سنت نہ سمجھے، صرف بہت سردی لگے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زمحرین کی سردی سے محفوظ رکھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 10 سے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا اپنی بلڈنگ کو بینک کے لیے کرایہ پر دیا جا سکتا ہے؟
نہیں، یہ تعاون الاسم والعدوان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاون والبر والتقوی ولا تعاون على الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں پر لوگوں کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کاموں پر لوگوں کی مدد نہ کرو.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہفتے واری درود کی مجلسیں منعقد کر کے اس میں اجتماعی طور پر درود پڑھنا کیا جائے گا؟
بھائی اجتماعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ایک حدود رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں ہے؟ درود پڑھے بھی، لیکن درود پڑھنے کی اجتماعی شکل نہیں بنائی. آپ لوگ اچھی طریقے سے وہ حدیث جانتے ہیں جس میں دارمی وغیرہ میں حضرت عبداللہ نے مشہور کی ہے کہ انہوں نے بس لوگوں کو بتلیوں پر ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے قدر کہو 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، جب اکٹھا اس طریقے سے اجتماعی طور پڑھ رہے تھے، تو حضرت عبداللہ مسعود نے کیا کہا؟ یہ بدعت ہے. جی
ساری دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ اس طریقے کی مجلسوں کے اختتام پر عموماً فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہی اس کی بدعت ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفارت المجلس پڑھا کرتے تھے، اس کو نہیں پڑھتے تھے، یا وہ دعا جو سنن کے لیے ہے اللہ مقیمنی من خشیتی کا، یہ لوگوں کو پڑھا کر کے اٹھا کرتے تھے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ میں جس کا کام کرتا ہوں وضو کے وقت جس میرے ناخن اور ہاتھ کے بعد حصوں میں لگی رہتی ہیں اور ایک بار پانی سے زائل نہیں ہوتی، تو کیا میرا وضو درست ہے؟
دیکھیے اکثر امکان، میں صرف حتی امکان کہہ رہا ہوں، انسان کے بدن میں جتنا ہو اس کے جسم کے اس حصے پر جس حصے کو دھونا واجب ہے، کوئی ایسی چیز اگر رہتی ہے جس سے پانی دمڑے تک نہیں پہنچتا تو وہ وضو نہیں ہوگا. جو کہ حضرت علی رحمۃ اللہ مالک کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پیر میں ناخون کے برابر جگہ خشک رہ گئی، صاحب نے کیا فرمایا؟ جاؤ وضو کر کے جاؤ، وضو کر کے آؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ معمولی جگہ بھی اگر خشک رہ جاتی ہے تو انسان کو وضو نہیں ہوگا. لہذا اگر جس وہ ہے کہ اس سے پانی اندر تک سرایت نہیں کر کے جاتا، میں نہیں جانتا، اگر سرایت کر کے جاتا ہے چمڑا گیلا ہو جائے تب تو وضو ہو جائے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا. جی ہاں، انگوٹھوں وغیرہ جو رہتا ہے اس سے پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا اس کو غائب کر لینا چاہیے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی گروپ نمبر 1 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں باب باندھا ہے اور نیچے 2 حدیثیں بھیجتے ہیں. یہ 2 حدیثوں کا تو مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کیا اس حدیثوں سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ لیکن یہی ان کا سوال ہے کہ کیا بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں.
یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت 2 طرح کی ہے، یہ بدعت ایسی ہے کہ جن کے ارتکاب سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، مسلمان رہتا ہی نہیں، نا سایہ کافر ہو جاتا ہے، اور دوسری بدعت یہ ہے کہ اس سے انسان گنہگار رہتا ہے. تو اگر ایسی بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگر شرکیہ بدعت نہیں ہے تو، اور اگر شرکیہ بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی.
اگر آپ سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں تقلید ضروری ہے؟
تقلید عالموں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں بلکہ جائز بھی نہیں ہے. البتہ وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو قرآن حدیث سے دلائل کو، بعض دلائل کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہر دلیل واضح نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر تقلید واجب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو.
یہاں پر اس کو تقلید تو نہیں کہا جائے گا، کوئی اور دوسرا جملہ کہا جائے گا؟
نہیں، دیکھیے یہ تو اصطلاح تقلید، تو لفظ اصطلاح ہے نا، اصطلاح میں اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اب آپ کسی اور تعبیر سے بدل دیا کہ ہاں بھائی ہم نماز سلاد کو سلاد نہیں کچھ اور کہیں گے, نماز کو نماز نہیں کہیں گے.
عید کی تو تعریف یہ ہے کہ بنا دلیل کے جو ہے نا کسی کی بات کو تسلیم کر لینا, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح.
بھائی ایک ایسا عامی آدمی شیخ صاحب جو دلیل کو سمجھتا نہیں ہے, ہے نا, اب اس کے سامنے اگر کوئی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں دلیل بھی پوچھے, قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں دلیل پوچھے, ہے نا. اور نہ آپ دیکھیں صحابہ اور تابعین کے فتوے دیکھیں حضرت عمر کے,
اپنا آپ کے اس جملے سے لوگ یہ دلیل لینا شروع کریں گے جیسے جو آپ کی مروج تقلید ہے. شیخ صاحب کا بیان یہ ہے کہ ایک حدیث عالم ہے اور کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے.
نہیں, ہم نے کہتے ہیں عالموں کے لیے واجب نہیں, لیکن عام لوگ جو ہیں بغیر تقلید کے شیخ چارہ نہیں ہے. اور میں یہ بات نہیں کہتا, شیخ القل رحمہ اللہ نے بھی معیار حق سے میرے اس بات کو لکھا ہے, لیکن انہوں نے کہا تقلید حرام ہے, تقلید واجب ہے, تقلید جائز ہے, تقلید مستحب ہے. میں اکیلے نہیں کہتا, یہ کون کہتا ہے؟ شیخ القل مذہبی رحمہ اللہ کہتے.
تو اس سے مراد کیا وہی تقلید لی جائے گی جیسے کہ چار ائمہ موجود ہیں, چار اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے, یا
ہمارے یہاں ہمارا اور ہمارا کا جو اختلاف ہے وہ تقلید پر نہیں ہے, ہمارا ان کا اختلاف تقلید شخصی اور عالم کی تقلید پر ہے. تقلید شخصی کی ایک آدمی کو متعین کر لیا کہ ہم یہی مانیں گے, نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی عالم اپنے علم تقویٰ کے لحاظ سے آپ اس سے بات مجھے عمل کر لیجیے.
وہ تو یہی کہتے ہیں کہ امام بنی فرحمۃ اللہ علیہ اتنی مرتبہ شخصیت بسموں کی سیوا کرتے ہیں,
تو یہی بات ہم کہیں تقلید شخصی ہمارا ان سے اختلاف ہے. وہ یہی تو امام بنی فرحمۃ اللہ کی بات اگر واضح ہو جاتی ہے قرآن حدیث اس کے خلاف وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, یہ تقلید ہے. تو ہر آدمی کسی عالم سے پوچھے تو جب تک اس کے سامنے کوئی دوسرا عالم نہیں بیان کرتا کہ ہاں بھائی یہ بات آپ جو کہیں غلط کر رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن دوسرا آدمی آئے اور اس کے فون واضح کرے کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسا نہیں, پر عالم سے اس کا غلطی ہو گئی ہو, تو اس کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کے اوپر عمل کرے, چھوڑ دیں اس کو.
اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے.
علم دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں, ہے کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مجتہد بننے کا مکلف نہیں بنایا, ہے نا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أو يرجعون لعلهم يحذرون. هيك نہیں ہے, تم میں سے ایک جماعت ہو, یہ نہیں کہا کہ سارے کفارے لوگ جو ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اور عالم اور مفتی بن جائیں سارے کفارے لوگ. اور ظاہر بات یہ چیز تو عادتا اور عرفن محال در محال کر آدمی مستحد بن جائے. ہر آدمی ہر مسئلے کو دلیل سے جانے, یہ ایک مشکل ترین چیز ہے. آپ لوگوں کو کیا ہے ایک ایسی مشکل میں ڈال دے رہے ہیں, بولا ایک آدمی ہے جو تیرنا نہیں جانتا یا معمولی تیرنا جانتا ہے اسے سمندر میں ڈال دے رہے ہیں, ہے کہ نہیں. صحیح بات یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے. تو طلب العلم فریضہ فرض ہے انسان کی استطاعت میں. ہر آدمی سارا کاروبار چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتا, ہے کہ نہیں. ایک حد تک ایک طالب علم کیوں نہیں ہے, ایک طالب علم ہے وہ مثال کے طور پر یہ بھی ضرورت ہے کہ ہاں بھائی وہ مخالفین کے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس سے مطالعہ کرنا شروع کرے. ایک طالب علم ہے ضروری ہے کہ وہ جدید مسائل جو ہیں اقتصادیات سے متعلق اس سے متعلق حاصل کرنے شروع کرے. ظاہر بات ہے اس طرح توجہ دے گا دوسری طرف کا ہے وہ کمزوری واقع ہوگی, ہے نا. اب جس طرح اس کو کمزوری واقع ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہاں اپنے سامنے موجود کسی بڑے عالم کا فتویٰ دے اس کے اوپر عمل کر لیں, جیسا کہ ہم نے کہا ہر آدمی کرتا ہے, ہے کہ نہیں. خود دیکھیں میں جب سے یہ جامعات سے متعلق زیادہ ہوا علمی دنیا کے اندر, اب مجھ سے کوئی نحو وغیرہ کے مسئلے پوچھے تو بھول ہو جایا کرتی, حتیٰ کہ بہت سے فقہی مسائل میں اسے سوچنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے توجہ کیا رہ گئی ہے, زیادہ انہی چیزوں پر رہ گئی ہے جو عام لوگوں کے فائدے کی ہے, نہ کہ طلاب علم کے فائدے کے لیے. تو ہر آدمی کے بس میں نہیں کوئی مستحد مطلق بن جائے, مستحد مذہب بن جائے, ہر بس نہیں. تو علم کا حاصل کرنا فرض ہے آدمی کی اپنی استطاعت بھر ہے,
اس کو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے,
کوئی ضروری نہیں ہے. اگر سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ عالم ہے, یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, بڑا عمل کر, دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں.
تحقیق کی اس کی ضرورت نہیں ہے
بھائی, ہر آدمی کے پاس تحقیق کا وقت نہیں. جب
دیکھیے ایسے مطلب وہ آدمی ہے, اس نے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہیں محلے کے, اور وہ اسی محلے کے امام صاحب چاہے حنفی کے ہوں, شافعی کے ہوں, مالکی کے ہوں, اور اسی طریقے سے نماز سیکھی ہے, نانی دادا سے نماز سیکھی, اور وہی نماز آج تو سارے پڑھتے ہیں چاہے صحیح ہو یا غلط.
آپ جو ہے لوگ مسئلے کو دوسری طرف کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی اختلاف اس کے سامنے نہیں آتا, ایسا نہیں ہے. جب اختلاف ہو جائے واضح کر دے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اب اس کا واجب بنتا ہے کہ ہاں بھائی اگر اس کی سمجھ اس بارے میں پوچھے, لیکن نہیں ہے تو جس پر عمل کر رہا ہے جیسی نماز چاہے سیکھ رہا کیا مطلب جو عوام ہنسی ہنسارے وہ جہنم نہیں کرتے, وہ جہنم میں جائیں ان کی نماز صحیح نہیں. اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے, نہیں جہنم میں چلے گئے وہ, تم نے کوئی عالم یہ بات نہیں ہے, مجبور آدمی کہے گئے بات.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, ساتھی کا سوال ہے شیخ صاحب بیوی سے صحبت کرنے کے بعد اگر غسل کرنا یعنی غسل کرنے کی نوبت ہو تو ایسی صورت میں کیا کمر سے لے کر نیچے کے حصے کو صرف غسل دینے سے غسل ہو جاتا ہے یا نہیں, کیونکہ آج کل جیسے انڈیا یو پی میں بہت سخت سردی ہے اور اکثر لوگوں کے پاس حمام بھی نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کبھی باہر غسل کرنا پڑتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ غسل ایسا اتنا یعنی بنا سر دھوئے جائز ہے یا نہیں؟ قرآن
نہیں یہ اس کے لیے جائز ہے مجبوری کے ساتھ, لیکن یہ غسل نہیں ہوگا, اس کے لیے غسل کے لیے تیمم کرنا ہوگا, غسل کے لیے تیمم کرے اور گندگی کو صاف کر کے وضو کرنے داخل ہوگا, اس کے لیے تیمم ضروری ہے. پھر دن میں جب سورج نکل جائے گا اسے گرم پانی مل جائے یا ٹھنڈی کم ہو تو نہ کھانا.
یعنی آج کل تو سردی کے زمانے میں سردی تو سب کو لگتی ہے, سختی تو سب کو ہوتی, تکلیف سب کو ہوتی, تو یہ تکلیف سردی کی تکلیف ہونا یہی چیز تیمم کے لیے کافی ہے؟
بالکل, اس لیے کہ انسان کے لیے اگر خطرہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گا, خطرہ ہو کہ سردی میرے لیے مضر ہوگی, تو اس کے لیے کیا ہوگا تیمم کرنا چاہے گا.
ایک شاملہ عورتیں کپڑے دھو رہے تھے, ہمارے گرم پانی سارے کپڑے دھونے میں لگا دیا, غسل بھی باری آئی تو اب وہ غسل کرتی ہے جسم سے, تو ایک دن بھی گزر گیا, جتنے دن جا کر اسے پانی گرم پانی ہونا
اللہ کے بندے گیزر کا پانی ایک دن نہیں لگے گا, آدھ گھنٹہ لگے گا,
رات میں اگر
جب تک اس کو پانی ایسا میسر نہیں ہوتا ہے اس کے لیے تیمم جائز ہے. ایک دن ہو, دس دن ہو, دس سال ہو, جیسا کہ آپ سوچن کی حدیث صحیح بخاری شریف میں تبو در کے ہے کہ پاک مٹی کیا ہے ہمارے لیے طہور ہے, وَإِن لَمْ تَجِدِ الْمَا اگر تو پانی دس سال بھی نہ پائے, صرف جب پانی تجھے مل جائے تو نہا لو.
حاملہ عورت آخری دن میں اس نے ایسے کیا, قسمت سے اگلے دن پانی میسر نہیں, اگلے دن بنا دیتا بچہ ہو گیا, مال پاکی کے بعد ادا کرے گی,
علاج ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا ہوگا, نفاس کی حالت میں رہے گی, رہے گا تو غسل کرنا ہی پڑے گا اس وقت, اس کو تب بغیر غسل کیے کیسے نماز پڑھے گی, نفاس کے لیے غسل کرے, جی ہاں نفاس میں غسل کرے گی, ٹھیک ہے, بھائی نفاس کا غسل کیے بغیر کیسے وہ نماز پڑھے گی
40 دن کے بعد, وہی
یعنی جب بھی پاک ہوگی وہ, اس لیے کہ اب اس سے پہلے نہاتی ہے,
وہ جو ولادت سے پہلے ایک دن کی جو نماز رہی تھی
اللہ کے بندے سنیے, وہ نماز قضا نہیں کرے گی, فوراً تیمم کر کے پڑھے گی, وہ نماز جو ہے ولادت سے پہلے اس کو اگر جنابت یا کوئی چیز لاحق ہوئی ہے کہ نہیں, گرم پانی نہیں ہے ٹھنڈا پانی ہے, یا پانی گرم ہی پانی کا لیکن استعمال کرنے سے خطرہ ہے اپنے لیے جنین کے لیے, تو وہ آج چاہے عورت تیمم کر کے نماز پڑھے گی, نماز کو مؤخر نہیں کرے گی, نماز کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اقامت کہیں ہے یا نہیں, تو کیا ایسے موقع پر نماز جائز ہوگی یا نہیں؟
آپ اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں, آپ کے اوپر اقامت نہیں, اس کے اوپر کی اس نے کیا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو کوئی فرق آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں.
اگر سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی دوست و احباب میں حرام کا کام کرتے ہیں، ان کی کمائی حرام کی ہو تو ان کے گھر کی دعوت قبول کرنا یا ان کا کوئی تحفہ وغیرہ قبول کرنا کیسا
ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں تو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ حرام کمائی یہ اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس اگر جائز طریقے سے آ رہا ہے تو آپ کے لیے وہ حلال ہے، آپ کے پاس جائز طریقے سے تو حلال ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کا ہدیہ نہیں قبول کیا یا اس کے یہاں نہیں گیا تو اسے کچھ عبرت ہوگی اور اپنی حرام کمائی سے پرہیز کرنا چاہے گا، وہ تب تو آپ یقیناً نہ قبول کیجیے. لیکن آپ کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبول نہ کریں تو اور بھی ہے کہ نہیں ہے، اپنی ضد کے اوپر اڑ جائے اور بھی حالات آپ کے درمیان بگڑ جائیں. اگر آپ کی اگر ایک آدھ دو بات سنتا ہے اپنی بات پر شرمندہ ہے تو آپ کے اس کرنے کی وجہ سے دوبارہ یہ بھی نہ کرے، کوئی صورت میں قبول کرنا جائے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے جو پوسٹ بھیجے ہیں، اس پوسٹ میں ایک ماں نے اپنے بچے کو یعنی اس کا بچے سے ابھی اسکول سے آ رہا ہے کوئی کرشنا کی فوٹو میں بنایا ہوا، دوسرا بچہ جو ہے نا اس کی ماں کے ساتھ ہے اور وہ اسکول سے تقریباً آ رہا ہے اور اس کی شکل جو ہے چشمک کی شکل بنی ہوئی ہے. تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں بچوں کے لیے جائز ہوگی؟
کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو اس کے احسان کی نظر سے دیکھا گیا ہے نا، یعنی اس کو اچھا سمجھا گیا ان کی فکر.
گروپ کا آخری سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیوی کا دودھ پینا کیسا جائے، لیکن علماء اس کو جائز کہتے ہیں یا نہیں؟
بھائی دیکھیے، مجھے تو نہیں یاد ہے کہ پہلے بھی عالم نے کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو ظاہر بات ہے ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہی، یا ہو سکتا ہے اس کا اپنا اجتہاد ہو جیسے کہ شیخ نباز وغیرہ سے نقل کرتے ہیں لوگ. لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ وہ پینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اگر کہ اس عمر میں نہیں لیکن ایک عمر ہے کہ اس سے ایک شرعی مسئلہ حرمت کا ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دودھ بھی ایک مسلمان عورت کے جسم کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ اور وہ محترم ہے، وہ محترم ہے، اس کے استعمال آپ کے لیے جائز ہونے کے لیے کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے اور کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اصل ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے.
جزاکم اللہ خیر محسن جزا. یہ تھی ایس ایف ایم نیٹ سیریز 61. امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.